السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟
الحمدللہ.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم پڑھ رہے ہیں باب اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں. جب ہم یہ آیت پڑھیں انما یا ربی سیہدین، کیا سوچیں؟ انما یا ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. اس میں آپ دیکھیے انما، بے شک میرے ساتھ ہے، ربی ربی. اور اگر آپ اس سارے پیج کو دیکھیں تو ہر آیت کس سے شروع ہو رہی ہے؟ ہر آیت میں کیا خاص لفظ ہے؟ ربی ربی ربی. اور ان، یقیناً یقیناً یقیناً، یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے مختلف جگہوں سے آیات کا انتخاب کیا گیا. ایسی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں لیکن ہم مختلف سکیٹرڈ پڑھتے ہیں نا، تو وہ فیلنگ نہیں آتی. لیکن جب ایک بیمار انسان، پریشان انسان یہ آیتیں یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے قریب ہے، میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے، میرا رب بہت ہی دعائیں سننے والا ہے، میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، میرا رب بڑا بے نیاز عزت والا ہے، تو آپ دیکھیں کہ انسان کا حوصلہ بڑھنے لگتا ہے، انسان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، یقین بڑھنے لگتا ہے، اور انسان ہوپلیسنیس سے نکلنے لگتا ہے. تو آپ جب پڑھیں تو ضروری نہیں کہ صرف ہر وقت آپ تلاوت کے انداز میں ہی پڑھیں، بلکہ آپ اس کو دعا کے انداز میں، بات کے انداز میں، ایک فیلنگ کے ساتھ اس کو پڑھیں. جب یہ پتہ چلے کہ رب ضرور رہنمائی کرے گا، مجھے رستہ دکھا دے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اکثر تو ہماری پرابلم یہی رہتی ہے نا کہ ہم ڈیسیجن نہیں لے پاتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کشمکش گو مگو کی حالت میں ہوتے ہیں. تو میرا رب ہے نا، میں اسے پکارتی ہوں، مجھے رستہ دکھا دے گا. پھر کبھی کبھی یوں لگتا ہے نا، آپ بالکل تنہا رہ گئے، اکیلے ہو گئے، کوئی بھی نہیں آپ کے پاس. ان رب بھی قریب، رب قریب ہے، مجیب، کوئی اور جواب نہیں دیتا، وہ جواب دینے والا ہے، وہ میری دعا سننے والا ہے. ان رب بھی غفور رحیم، مجھ سے غلطی ہو گئی، غلطی کا بوجھ دل پہ پڑ گیا، بیمار ہو گئی ہوں، اپنی غلطی ہے، اپنی کسی بے احتیاطی کی وجہ سے میرے اوپر یہ معاملہ ہوا، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری تکلیف دور کر دے. اور پھر شیطان کیا کہتا ہے؟ نہیں، تمہیں نہیں معاف کیا جائے گا. نہیں، ان ربی غفور الرحیم، کتنا ہوپ دلاتی ہے یہ آیت. اور پھر ان ربی رحیم و ودود، میرا رب تو بڑی محبت کرنے والا ہے، مہربان بھی ہے، تو مجھے اس حال میں نہیں چھوڑے گا. اور پھر اگلی آیت جو آج ہم پڑھیں گے،
ان ربی لسمیع الدعاء،
بے شک میرا رب دعا کو خوب سننے والا ہے. لسمیع الدعاء، لام تاکید کے لیے آیا ہے. یہ آیت اصل میں سورت ابراہیم کی آیت نمبر 39 ہے، جس کا ایک حصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب خوب دعا سننے والا ہے. یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالی بڑھاپے کی عمر میں، کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایج 120 سال تھی، تو ساری زندگی اولاد کے بغیر گزاری، اور پھر اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، کیا تربیت کی. ورنہ انسان کہتا ہے میں بوڑھا ہو گیا، مجھ سے تو کچھ نہیں ہوتا. کیا تربیت کی اپنے بچوں کی کہ ان سے ایک پوری لیگسی آگے چلی. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل ہیں، خیر ہی خیر دنیا میں پھیلی. ایسی اولاد کسی کو نصیب ہوگی، تو اس پر وہ کس قدر شکر گزار ہیں.
الحمد للہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء.
انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس کی اولاد اس سے فائدہ اٹھائے، اس کی اولاد اس کام کو آگے لے کے چلے، آگے بڑھائے. اور یہ ایک بالکل نیچرل سی خواہش ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، خلیل اللہ تھے، انہوں نے توحید کی خاطر بہت قربانیاں کی، بہت طرح سے آزمائے گئے، ہر آزمائش میں پورے اترے. اللہ کے دوست تھے اور 100 سال اولاد ہی نہیں ہوئی. ہم تو کسی کے بچے نہ ہو تو کیا سوچتے، کوئی ہے کوئی گناہگار انسان تو اسی وجہ سے کوئی اس کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ اللہ کے دوست تھے، وہ اللہ سے جو چاہتے مانگتے، اور انہوں نے مانگا بھی، اور اللہ نے جب چاہا دیا. یہ بھی ایک مثال ہے. اور ان کا شکوہ ملتا ہے کہیں، اللہ میں نے آپ کے لیے اتنی قربانیاں کی اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ نہیں. اور جب دیے تو اسماعیل اور اسحاق جیسے بچے دیے، اور یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دے دی، اور پھر صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں تھی، اللہ نے حلیم بیٹے کی خوشخبری دی. سورۃ صافات میں آتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی جس کے اندر حلم تھا. اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہے، کہ صرف ابراہیم علیہ السلام ہی بڑے نہیں تھے بلکہ ان کی زوجہ محترمہ وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی. اور جب ان کے پاس فرشتے آئے خوشخبری لے کر، سورۃ ہود کی آیت نمبر 72 اور 73 میں آتا ہے،
قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد.
اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاوند ہے بوڑھا، یقیناً یہ تو ایک عجیب چیز ہے. انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے. انہ حمید مجید، سات تعریف اللہ کی، کیونکہ جب انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے. یعنی یہاں پر اگرچہ یہ فرشتوں کا قول ہے کہ تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو، آپ پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں کیونکہ وہ بڑا حمید اور مجید ہے، تعریف والا ہے، شان والا ہے، تو اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں، لہٰذا تم مایوس نہ ہو. مومن کی زندگی میں مایوسی نہیں ہوتی، چاہے اس کی دعا قبول ہونے میں سالہ سال ڈیکیڈز گزر جائیں، لیکن وہ مایوس نہیں ہوتا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ تاخیر سے کوئی اولاد دیتا ہے، اس سے پہلے اس کو فارغ رکھتا ہے کچھ کام کرنے کے لیے، پھر اس کو ایک اور ذمہ داری دے دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی نعمتوں میں سے ہوتا ہے. بیماری بھی آتی ہے نا، تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، ہمارے سارے کام رک گئے، حالانکہ وہ ہمیں دوبارہ سے ریفریش کرنے کے لیے آتی. بخار کے ساتھ ہمارے جسم کے زہریلے مادے جو ہیں وہ جل جاتے ہیں، ختم ہوتے ہیں. اسی طرح اگر پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے تو کسی اور بیماری کو انڈیکیٹ کرتی ہے، تو اس میں کئی خیر کے پہلو ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے. بہرحال سبق یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھے. بیماری میں سب سے زیادہ جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ اللہ سے اچھی امید کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کچھ نہیں ہوتا اس بیماری سے. ورنہ شیطان کے وسوسے کیا کہتے ہیں، طرح طرح کے خوف دلاتے ہیں انسان کو، موت سے لے کر اپاہج ہونے اور کئی قسم کے پریشان کن خیالات. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو یہ آپ بذات خود ایک عبادت میں ہوتا ہے. تو آزمائش اور مصیبت کے وقت انسان کی عبادت یہی ہے کہ دعا کی کثرت کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر دعا ہی کیوں مانگے انسان؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد ایسی ہستی ہے جو دعا کا، پکار کا جواب دیتی ہے، ہر حال میں جواب دیتی ہے. انسانوں کو آپ پکارتے ہیں، کبھی ڈاکٹر ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، کبھی فون اس کا بند ہوتا ہے، کبھی وہ ریپلائی نہیں کرتا، کبھی آپ کو اپائنٹمنٹ نہیں ملتی، کبھی آپ اس کے پاس جائیں تو پوری بات سمجھتا نہیں، اور آپ پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کو پکار کر انسان کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے. اگر دعا قبول نہ بھی ہو بفرض مال، تو اس کی عبادت تو ہو گئی نا، دعا مانگ کے اس نے عبادت تو کر لی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بول کے کہتے ہیں تمہاری دعا میں نے قبول کر لی اور تمہاری نہیں کی، ایسا کچھ نہیں، بلکہ وہ کام بس ہو جاتا ہے یا اس کے بدلے کچھ اور ہو جاتا ہے، ریوارڈ آپ کو ضرور ملتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری دعاؤں کی محتاج نہیں، بلکہ ہم دعا کے محتاج ہیں. اور ویسے بھی دعا رب سے تعلق کا ایک فوری ذریعہ ہوتا ہے، مؤثر ذریعہ، اور دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، قضا ٹل جاتی ہے. دعاؤں میں کتنی تاثیر ہوتی ہے، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب دارالسلام کی چھپی ہوئی جس کا نام ہے دعاؤں کی قبولیت کے واقعات، یا کچھ اس سے ملتا جلتا نام ہے. اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یعنی کیسے کیسے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. تو پورے یقین کے ساتھ مانگیے، اور ساتھ کہیے ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو ضرور دعا سنے گا، وہ ہر حال میں دعا سنتا ہے. اوپر ہم نے پڑھا نا، مجیب ہے، پھر غفور الرحیم ہے، پھر ودود ہے، اور دعائیں سنتا ہے وہ. اس لیے ہمیں اس سے مانگتے رہنا چاہیے، اور پھر دعا میں کوئی قطع رحمی والی بات نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہونا چاہیے، دل سے مانگنی چاہیے، اور پھر یہ کہ انسان دعا میں حدود سے تجاوز نہ کرے، دعا میں مشغول ہو کر کسی ضروری کام کی ادائیگی سے غافل نہ ہو، کوتاہی نہ برتے. وہ کیسے؟ مثلا آپ کہیں جاب کرتے ہیں، کہیں کام کرتے ہیں، وہ جو جاب کا ٹائم ہے وہ کس کام کے لیے؟ جاب کے لیے. الا یہ کہ فلیکسیبل ٹائم ہے، آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. لیکن جہاں جیسے یہاں آپ آتے ہیں 8 سے 2 بجے تک آپ کا ٹائم ہے، آپ تھوڑے پریشان ہیں، آپ اپنی سیٹ سے اٹھتے ہیں اور جا کے وضو کر کے کسی کونے میں بیٹھ کے نفل پڑھ کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. کیا دعا مانگنے کا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ کیوں ٹھیک نہیں؟ کیونکہ آپ نے اپنا ایک فرض چھوڑ دیا، آپ نے اپنے وقت میں خیانت کی. آپ تو کہہ سکتے نہیں، میں تو بہت نیکی کا کام کر رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی، میں تو اپنا وظیفہ کر رہی تھی، میں کوئی غلط کام کر رہی تھی. بظاہر غلط نہیں تھا، لیکن حقیقت میں غلط تھا، اس وقت میں کرنا غلط تھا. چلے یہ تو دعا کا معاملہ ہے نا، یہ تو عبادت ہے. ڈیوٹی ٹائم میں عبادت کرنا بھی جائز نہیں، اللہ یہ کہ فرض نماز ہے اور آپ کو ٹائم ملا ہوا ہے، آپ اس کے اندر پڑھ کے آ جائیں. لیکن کچھ اور سیناریو بھی ہوتے ہیں. مثلا آپ کوئی اپنا پرائیویٹ بزنس بھی کرتی ہیں گھر پہ، یعنی ڈیوٹی آورز کے علاوہ بزنس بھی کرتی ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت ڈیوٹی کی اور اس کے بعد کھول کے بیٹھ گیا اپنا بزنس واٹس ایپ، اور اس میں جو کسٹمرز ہیں ان کو آپ جواب دے رہے ہیں. کیا یہ کرنا جائز ہے؟ ایک اور رخ دیکھیے، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ تو نہیں کچھ کر رہے، آپ آفس میں بیٹھے ہوئے، لیکن آپ کی جو کلیگ ہیں وہ بھی بزنس کرتی ہیں، یا ان کو بزنس کی بڑی نو ہاؤ ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا کام کیا اور باقی پھر اس کے ساتھ مشورے شروع کر دیے، اس کا کیا کروں، اس کا کیا کروں. کیا ڈیوٹی آورز میں اپنے ذاتی کام کے بارے میں ڈسکشنز کرنا جائز ہے؟ نہیں. اچھا آپ کہیں گے آپ تو دعا ان ربی لسمی دعا پڑھا رہی ہیں اور یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں، یہ باتیں میں کیوں کر رہی ہوں؟ یہ کرنا جائز کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ جس چیز کا معاوضہ لے رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہے، کچھ اور کر رہے ہیں. اچھا جو معاوضہ اب آپ نے لیا اس پر، اپنے بزنس پر معاوضہ لیا، کسی بھی ادارے میں، الہدا کی بات نہیں، سب کی بات کر رہی ہیں، کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں، کیا وہ معاوضہ حلال تھا جو آپ نے کام کے بغیر ہی لے لیا؟ کیا خیال ہے؟ مجھ سے اصل میں کسی نے سوال کیا تھا کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی، دعا کے راستے کی رکاوٹیں بتائیے. تو میں نے سوچا چلے میں ایک دن لیکچر میں جب دعا کا لفظ آ گیا تو میں وہاں پھر یہ بات کروں گی. رزق حلال کا نہ ہونا دعاؤں کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور رزق حلال کب نہیں رہتا؟ جب آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے ڈیوٹی آورز میں ذاتی کام شروع کر دیتے ہیں. اچھا پھر آپ کبھی اپنے آپ کو یہ تسلی بھی دیتے ہیں، تو کیا ہوا اگر میں نے یہاں یہ ٹائم اپنی فیس بک پہ گزار لیا یا انسٹا پہ گزار لیا، میں گھر میں بھی تو الہدا کا یا کسی بھی دفتر کا میں کچھ کام کر ہی لیتی ہوں نا، تو کیا یہ سوچ درست ہے کہ ڈیوٹی ٹائم پہ آپ کچھ اور کام کریں اور گھر جا کے آپ دفتر کا کام کریں؟ گھر جا کے سخت ضرورت مجبوری کے بغیر اپنا وہ کام کرنا جو آپ کو دفتر میں کر لینا چاہیے تھا، وہ کیوں غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟ ایک تو یہ کہ دفتر کا آپ نے پورا ٹائم دیا، ابھی بھی کام ختم نہیں ہوا اور آپ کو وہ اسائنمنٹ پوری کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے پوری نہ کی تو بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہوگا. اب آپ کو گھر بھی کچھ کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ صرف الہدا کے لیے نہیں، کسی بھی ادارے میں کام کریں. بعض کام اتنے ضروری ہوتے ہیں اور بعض ذمہ داریاں اتنی ضروری ہوتی ہیں پوری کرنی کہ ان کے لیے آپ کو واقعی ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے. ہمارے دین میں صرف فرائض ہیں یا کوئی نوافل بھی ہیں؟ ہے نا نوافل، روزے میں بھی نفل ہے، زکوٰۃ میں ہے، نماز میں ہے، حج میں ہے نا، ہر ایک کے ساتھ نفل لگا ہوا ہے. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہماری عملی زندگی میں بھی ہمارے فرائض کے ساتھ کچھ کام ہمیں نفل کے درجے پہ کرنے پڑیں گے، ایکسٹرا کرنے پڑیں گے. کیوں نفل کیوں ہے؟ اس کی وجہ پتہ ہے آپ کو؟ تاکہ فرض میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کی تلافی ہو جائے. یہ نہیں کہ جان بوجھ کے کمی کوتاہی کر کے تو تلافی کر رہے ہیں آپ، فرض کی جگہ نفل پڑھ کے تو آپ اس کو پیچ لگا رہے ہیں. نہیں، یقیناً رب دعا سننے والا ہے، لیکن کچھ رکاوٹیں ہماری اپنے طرف سے بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہماری دعاؤں کی قبولیت میں ڈیلیز آتے ہیں، تاکہ وہ جو ہم قصور کر چکے ہیں نا ان کا ذرا کفارہ ہو جائے دنیا میں. یعنی دس کڈ بی ون آف دا ریزنز، یعنی یہ نہیں کہ ضرور ایسا ہی ہوگا، ایک یہ وجہ اور یہ سبب بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ بعض وقت کیا کرتے ہیں کچھ لوگ، پہلے اگر 9 بجے کا ٹائم ہے تو 9:30 پہنچے، 1 گھنٹہ کام کیا، پھر بریک ٹائم ہو گیا، پھر بریک میں چلے گئے، وہاں ٹائم ملا تھا 1/2 گھنٹہ یا 15 منٹ، وہاں لگا دیے 40 منٹ. کیا یہ درست ہے؟ ہم سب جانتے ہیں درست نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ مسلسل گھڑی پہ نظر ہونی چاہیے، کیونکہ ویل للل متففین، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ آیت صرف مدینہ والوں کے لیے تھی؟ ہم اس کے پس منظر میں پڑھتے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ ناپ تول صحیح نہیں کرتے، نان مسلم تھے. تو جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی مشکل آئے، فوراً سوچے میں نے کہاں کہاں کوتاہی کی ہے، اللہ کے حق میں کون سی کوتاہی کی ہے. بعض لوگ بہت پریشان حال آتے ہیں، اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں. میں ان سے سوال کرتی ہوں، اچھا مجھے بتائیں آپ نمازیں پوری کرتے ہیں؟ وہ کہتے کوشش تو کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، خالی کوشش نہیں، اس کو کرنا ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے نا تو میں آپ کو 1000 وظیفے بھی دے دوں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کو، کیونکہ آپ اپنا فرض ہی ادا نہیں کر رہے. چلیے ہم سوچتے ہیں ہم نے تو فرض پورے کیے ہوئے، ہم تو کوئی نماز نہیں چھوڑتے الحمدللہ، لیکن جو پڑھتے ہیں وہ کس کوالٹی کی ہوتی ہیں؟ اگر اس پہ ہی پکڑ ہونے لگ جائے تو ہم کہیں کے رہیں؟ ہمیں تو وضو کا طریقہ صحیح نہیں آتا، ہمارا تو نماز میں دل ہی نہیں ہوتا، اس کو بوجھ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس حاضری لگوا دیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے، بے شک ہاتھ نہ کھڑا کرے، کتنے لوگ ہوں گے، سوال ہے میرا، جو اپنی نماز انجوائے کر کے پڑھتے ہیں، انجوائے کر کے. تو نماز کا وقت آ گیا اور انتظار میں بھی ہوتے ہیں، گھڑی پہ بھی نظر ہوتی ہے کتنی دیر ہے اور کب شروع ہوگی نماز. یہ نہیں کہ کاموں کے لیے ہم وقت مقرر کریں اور اس میں سے وقت نکال کے نماز پڑھ لیں. ہونا کیا چاہیے؟ نماز کا ٹائم مقرر کریں اور اس میں سے کچھ وقت دنیا کے کاموں کے لیے بھی نکال لیں. تو یاد رکھیے، دعا میں مشغول ہو کر کسی ضروری کام کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں جریج کا واقعہ سنا ہے کسی نے؟ کس کس نے سنا ہوا جریج کا واقعہ؟ چند لوگوں نے. آپ کو معلوم ہے نا کہ انہوں نے اپنی والدہ کی آواز سن کر اس کا جواب نہیں دیا تھا، ماں پکار رہی تھی انہوں نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی نماز میں مشغول تھے. تو ان کی والدہ کو غصہ آیا، انہوں نے ان کے خلاف بد دعا کر دی. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا. جریج کو نماز کا بڑا شوق تھا، لمبی نمازیں پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے رہتے تھے، نفل نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے پکارا ایک دفعہ دودھ نہیں آئے، کیونکہ وہ کیا سوچ رہے تھے؟ میری نماز، یا رب میری نماز، میری والدہ میری نماز. انہوں نے پریفر کیا نماز پڑھنے کو. یہ فرض نہیں تھا اس وقت، یہ نفل تھا، اور ماں کی بات سننا فرض تھا. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو نماز تو نماز، دنیا کے اور کاموں میں مشغول ہو کے ماں باپ کی بات کا جواب نہیں دیتے. اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ماں باپ واٹس ایپ کریں یا میسج کریں اور وہ ریپلائی نہ کریں، اور دوستوں کے میسجز کا انتظار کریں. یہ رویہ انتہائی غلط ہے. جب ہم ماں باپ کے ساتھ ایسا کریں گے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی اور نتیجتاً کسی امتحان میں نہ پڑ جائیں، اور ہم اس وقت معصوم بن جاتے ہیں. ہم نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو یہ ہمارے اوپر آزمائش کیوں آ گئی؟ تو امام نووی جو ہیں وہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، جریج کے لیے صحیح عمل یہ تھا کہ وہ اپنی والدہ کی بات کا جواب دیتے، کیونکہ وہ نفل نماز ادا کر رہے تھے، اور اس نفل نماز کو جاری رکھنا بھی نفل ہی تھا، واجب نہیں تھا، جبکہ والدہ کی بات کا جواب دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب تھا، اور ان کی نافرمانی حرام تھی. حدیث میں آتا ہے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا حرام قرار دیا ہے. الا یہ کہ وہ کسی حرام کا حکم دے تو اور بات ہے، لیکن ہم سب اپنی ماؤں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. پھر ہم چاہتے ہیں ہمارے حالات درست ہو جائیں. بڑا فرق ہوتا ہے والدین کے اطاعت گزار بچوں میں اور نافرمان بچوں میں، دنیا میں ہی فرق پتہ چل جاتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ نے ضرور دعا سننی ہے. اگر نہیں سنی جا رہی، شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو پھر یہ باتیں یاد کر لیں کہ میری کوئی غلطی ہے جو میرے آگے رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو پھر ساتھ توبہ استغفار کر لیں.
استاذہ جی، میں ایک مولانا وحید الدین کی بک میں ایک واقعہ پڑھی تھی کہ ایک پاکستانی بزنس مین تھے اور وہ جرمنی گئے وہاں کی کسی فیکٹری کا وزٹ کرنے. جب وہ فیکٹری میں جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ تھا وہاں پر پہنچے اور اس شخص سے کچھ پوچھا، اور وہ بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، وہ جواب ہی نہیں دے رہا. خیر وہ بڑے ہوئے کہ دیکھیں بڑا روڈ شخص ہے کہ میری یہ بات کا ایسا جواب ہی نہ دیا. اتنے میں بریک ہوئی ہے اور وہ شخص جو تھا وہ ان کے پاس گیا اور کہا کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے. تو کہنے لگے آپ نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو کہنے لگے کہ دیکھیں اگر میں آپ کی بات کا جواب دینے میں لگ جاتا تو اس وقت میں میرے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ ضائع ہوتے، اور یہ ادارے کے ساتھ خیانت ہوتی، ایک قومی خیانت ہوتی، اور میں اپنی قوم کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. تو وہ بہت شرمندہ ہوئے کہ ہم اپنے اداروں میں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، کتنی خیانت کرتے ہیں، اور احساس بھی نہیں ہوتا.
اپنا بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں، غیر ضروری مسائل اور غیر ضروری باتوں میں الجھا کر.
استاذہ، آج جو آپ نے باتیں کی بہت ہی باریک باتیں تھیں نا، جس کو ہم گزر جاتے ہیں یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو. کہ ہم تو کہتے ہیں دعا نہیں سنے گی اور حرام رزق وہی ہے کہ جو باطل طریقے سے کمایا گیا، رشوت، سود، چوری، زنا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے وہ باتیں سنائی ہمیں کہ اگر اس پہ عمل کریں تو دعائیں بھی قبول ہو جائیں اور ہمارے تمام مسئلے بھی حل ہو جائیں. تقویٰ کی ضرورت ہے، وہ نگاہ اور وہ بصیرت پیدا کرنے کی ضرورت.
سوچئے نا، صحابہ کرام نے مختصر زندگیوں میں کیا کچھ نہیں کیا، کہاں تک پہنچ گئے. حیرانی ہوتی ہے جب تاریخ پڑھتے ہیں، کیوں ان کے وقت میں اتنی برکت تھی جبکہ نہ سواری تیز رفتار، نہ ڈاک کا کوئی انتظام، نہ کوئی کمیونیکیشن کے اور وسائل، پہیہ تک ایجاد نہیں ہوا تھا. کیسی مشقت بھری زندگی تھی، کیسی اللہ نے برکت ڈالی. اور ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور ہمارے کام نبٹتے ہی نہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری کو کانشیسلی ادا نہیں کرتا.
ان ربی علی کل شیء حفیظ،
بے شک میرا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے، ہر چیز کی وہ نگرانی کر رہا ہے. مثلا میری بیماری جراثیم یا وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے آ سکتی ہے یا بڑھ گئی ہے یا بڑھ رہی ہے، تو ان کی بھی نگرانی کون کر رہا ہے؟ ان کے اوپر بھی محافظ کون ہے؟ وہ چاہے تو ان کو وہیں روک دے، یہیں رک جاؤ بس، اس سے آگے نہیں جانا، اور چاہے تو ان کو چھوڑ دے کہ کھا جاؤ اس کو سارا، ختم کر دو. میں ایک دن غور کر رہی تھی کہ ہم ایک بیج، مردہ سا بیج ہوتا ہے، اس کو زمین میں ڈالتے ہیں. زمین میں پانی ڈالے تو بہت اچھا، نہ بھی ڈالے تو اللہ نے زمین کے اندر ایک تری رکھی ہے نا اندر، وہ پھوٹ پڑتا ہے، اس سے درخت نکلتا ہے، اس سے پھل پھول آتے ہیں. اگر آپ آج کل کسی گارڈن میں جائیں، اپنے بیک یارڈ میں جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ویجیٹیشن کتنی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اور خاص طور پر یہ جو توری، کدو وغیرہ کی بیلیں ہوتی ہیں جو لوگ اوپر چڑھاتے ہیں، تو ایسے ایک پوری پوری دیواریں ڈھک جاتی ہیں. حیران کن چیز ہے نا، اس تخلیق کے اندر اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. میں سوچ رہی تھی کہ یا اللہ، ان اللہ فالق الحب والنوا، لیکن اسی زمین میں جب ایک اچھے بھلے انسان کو موت کے بعد دفن کیا جاتا ہے تو زمین اس کی سارا کچھ کھا جاتی ہے. یعنی وہی زمین ہے، ایک بیج سے اتنا درخت اگا دیتی ہے، وہی زمین ہے انسان جیسی مخلوق کو کھا جاتی ہے. ایک ہی مٹی ہے نا، ایک ہی مٹی سے کتنی دو متضاد چیزیں ہو رہی ہیں. کون کر رہا ہے؟ کس کا حکم چل رہا ہے؟ کون بیج کو حکم دیتا درخت بن جاؤ اور سال سال تک پھل دو؟ اور کون حکم دیتا کہ اس 6 فٹ کے انسان کو، جس کو کبھی چھینک بھی نہیں آئی تھی، بیماری نہیں ہوا تھا، ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا، ایسا لگتا زندہ ہے ابھی، اس کو جب زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. ایک میں افزائش شروع ہو جاتی ہے، ایک میں ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارا رب ہے نا جو سب کچھ کر رہا ہے، اور وہی ہر چیز پر حفیظ ہے. لیکن سب کی باڈیز کو نہیں کھاتی زمین، پتا ہے نا آپ کو، پیغمبروں کی باڈیز کو زمین نہیں کھاتی. اور اس کے علاوہ بھی بعض اوقات دیکھا گیا ہے، سبحان اللہ، صحابہ کا تو واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا، جن کی لاشیں 1400 سال بعد جب سامنے آئیں تو بالکل تر و تازہ تھی. 1400 سال میں زمین کی مٹی نے ان کو کچھ نہیں کیا. اسی طرح ایک سال نا بہت سخت سیلاب آیا تھا، جس میں لوگ بھی بہ گئے، مویشی جانور بھی بہ گئے، اور قبریں بھی بہ گئیں. آپ سوچے کہ قبر والے اپنا کیا دفاع کر سکتے ہیں، تو پانی آیا، کچی مٹی کی قبریں بہا کے لے گئی، اور اس میں ایک لاش تیر رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، بالکل صحیح سلامت. پتہ نہیں کیا عمل تھا اس کا. ایسے کئی ایک واقعات ہیں. تو کچھ جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب ہر چیز کی خوب حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اور پھر جو چاہتا ہے کرتا ہے. الحفیظ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے. اس کا مفہوم دو طرح ہے، ایک ظاہری حفاظت جیسے ہمارے جان، مال، اولاد، جسمانی وجود کی، اور ایک باطنی حفاظت ایمان کی، نیتوں کی، ارادوں کی، اعمال کی، کہ وہ سیدھے رہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کچھ صدقہ کرنے کی نیت کی اور رات کو کی، اور سویرے اٹھ کے آپ کی نیت بدل چکی تھی؟ کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا؟ میرے خیال روز ہی ہوتا ہوگا، خاص طور پہ ان دنوں میں روز سوچتا ہے انسان کچھ نہ کچھ کرے، کچھ کرے، کچھ کرے. تو ایک دفعہ انسان الماری کھولتا تو سوچتا یہ کپڑے نکال دینے چاہیے، اور پھر دوبارہ کھولتا تو کہتے نہیں یہ پھر سردیوں میں کام آئیں گے. یعنی مثال دے رہی. اب اگر ہم نے ایک نیکی کے کام کی نیت کی، ارادہ کیا، تو اس کی حفاظت نگرانی کون کرے گا؟ ہم تو خود بھی نہیں کر سکتے، ہم تو خود ہی پھسل گئے، ہم نے تو اپنی نیت کی، ارادے کی حفاظت ہی نہیں کی، ہمارے بس میں نہیں تھا. اور اتنے کمزور ہیں نا ہم اپنی نیتوں کے سامنے. تو ان ربی علی کل شیء حفیظ، اللہ تو میری نیتوں، ارادوں، میری سوچوں کی بھی حفاظت فرما. اور میرے ظاہری باطنی اعمال کی بھی حفاظت فرما، میرے جسمانی وجود کی، جان مال اولاد کی بھی تو حفاظت فرما. اور یہ حفاظت کا کانسیپٹ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو منسوب ہے، یہ سورت ہود میں بھی ہے، سورت یوسف میں بھی آتا ہے واللہ خیر حافظا، وہاں حافظ کا لفظ ہے. سورت الحجر میں آتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، پھر وہو القاہر فوق عبادہ و یرسل علیکم حفظا، حافظی کی جمع. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی نگرانی کرنے والا ہے. سورت سبا میں آتا ہے وربک علی کل شیء حفیظ، تو اس کی بجائے یہ حصہ اس لیے کہ ان ربی کے ساتھ میچ کرتا تھا، ورنہ دونوں میں حفیظ کا لفظ آ رہا ہے. آسمان و زمین کی حفاظت کر رہا ہے، اہل ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، اہل ایمان پر جو مشکل وقت آ جاتے ہیں ان میں بھی ان کی حفاظت، ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو پتا ہے دل تو بدلنے والی چیز ہے، یہ پرماننٹ چیز نہیں ہے، فکس چیز نہیں ہے کہ ہمارے دل میں آج ایمان بہت زیادہ ہے تو کل بھی بہت زیادہ رہے گا. ہو سکتا ہے ماحول بدلے اور ایمان نیچے آنا شروع ہو جائے. کون حفاظت کرے گا؟ جیسے یوسف علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی، ان کے ایمان کی، ان کے اخلاق کی، ان کے کردار کی تھی نا، اللہ نے ہر ہر مرحلے پر ان کی حفاظت کی. تو اسی نام کے ساتھ پکار کے اللہ کو، اللہ تو میری بھی حفاظت کر، کوئی بیماری لگ جائے اللہ میری، جیسے وہ کہتے ہیں نا اعضاء کی حفاظت فرما. بعض بیماریاں انسان کو بہرا کر دیتی ہیں، بعض بیماریاں انسان کو نابینا کر دیتی ہیں، بعض بیماریاں انسان کی بولنے کی صلاحیت لے جاتی ہیں. تو بیماری میں پھر یہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ کیا سوچ کے پڑھیں گے؟ میری حفاظت اللہ کے ذمے، وہ خوب حفاظت کرنے والا ہے. اور جو وہم ڈال رہا ہے، جو وسوسے ڈال رہا ہے شیطان، ان میں سے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ میرا رب حفاظت کرنے والا ہے اور شیطان رب کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ صفت ہمیں اللہ پر بھروسہ اور ذاتی طور پر سکون عطا کرتی ہے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں ہماری. جو شخص اللہ پہ توکل کرے وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا. اب وہ کون سے کام ہیں جو کرنے سے حفاظت ملتی ہے؟ کوئی بتائے گا اللہ کی حفاظت کیسے ملتی ہے؟ صبح شام کی اذکار، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو چند باتیں سکھائی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. سمپل سی بات، احفظ اللہ یحفظ کا. پھر نمازوں کی حفاظت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے. پھر گھر میں سلام کر کے داخل ہونا، جو شخص اپنے ہی گھر میں سلام کر کے داخل ہو، حدیث میں آتا ہے بس اللہ اس کا ضامن ہے، یعنی اس کی حفاظت کرے گا. پھر اللہ کے راستے میں نکلنا، حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا اللہ اس کا ضامن ہو گیا، اللہ اس کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے. پھر اپنی چیزوں کو، اپنی جان، اپنے نفس، مال، اولاد، ہر چیز کو اللہ کی حفاظت میں دے دینا. رات کو سوتے وقت کی دعا یاد ہے جس میں حفاظت کی بات ہوتی ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وقبضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک، یعنی سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمان حکیم کہا کرتے تھے جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. پھر مسافر کو اللہ کی حفاظت میں دینا، حفاظت ہم سب کو پسند ہے نا، ہم محفوظ ہوں. کس کس چیز سے محفوظ ہوں؟ ہر بیماری سے، شیطان کے وسوسوں سے، جانی مالی نقصان سے، حسد سے، ہر طرح کے شر سے، بیماریوں سے، برے خیالات سے، وسوسوں سے، لوگوں کی باتوں کے اثر سے. وہ تو بات کر کے وہ چلے جاتے ہیں اور پیچھے سے ہم بیٹھے رہ جاتے ہیں. تو اللہ ہمارے دل کو محفوظ کرے کہ کوئی ایسی نیگیٹو چیز اثر نہ کرے. اب یہ تو شفا پانے کے لیے آیت پڑھنی ہے. اور ایک اور بات یہ کہ میں نے یہاں نمبر نہیں لکھا، 7 دفعہ پڑھے 20 دفعہ پڑھے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ اس دن میں نے بات کی تھی کسی کے ریفرنس سے کہ اچھے الفاظ کو دن میں 200 مرتبہ دہرانے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر مثبت سوچ آتی ہے، انسان خوش و خرم ہوتا ہے. اچھے الفاظ اور دہرانے سے، آپ چاہے تو 100 دفعہ اس کو پڑھیں، چاہے تو 1000 دفعہ پڑھیں، چاہے تو 2 دفعہ پڑھیں، چاہے 1 دفعہ پڑھیں، لیکن یقین کے ساتھ پڑھیں کہ رب ایسا ہے، ایسا ہوگا، وہ حفاظت کرے گا. آزمائش تو آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے نکال بھی لیتا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.